یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الداعي الأبدي على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم القرآن المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين أي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، من كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم، صلوات الله. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 114 سورہ نازل فرمائے اور ان سوروں میں پروردگار عالم نے جو انسان کو پیغام دیا ہے، یہ یوں کہوں کہ جو کچھ پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے اس کا عنوان، اس کا آبجیکٹو انسان ہے، انسان سازی ہے، انسان کو کمال کی طرف لے جانے والے راستے کی نشاندہی ہے، اور راستے پر کیسے چلا جائے، اس طریقے کو بیان کیا ہے، اس منہج کو بیان کیا ہے تاکہ انسان کمال کو حاصل کر سکے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ ایک دعا جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کو بہت ہلکا لیتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم عام طور پر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاید اس کی اہمیت نہیں لیتے ہیں۔ اس میں جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ دعا پروردگار عالم نے قرآن کی آیت میں بیان فرمائی ہے، اس میں ہم عرض کریں پروردگارا کہ خیر دنیا کی بہترین چیزیں اور آخرت کی بہترین نعمتیں مجھے عطا فرما اور مجھے عذاب الہی سے بھی بچا۔ یہی اسی طرح کی دعا، لیکن ذرا تشریح کے ساتھ، کیونکہ معصوم کا کلام ہے، عید کی اس میں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پروردگارا مجھے ہر وہ خیر عطا فرما کہ جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائے، اور مجھے ہر اس شخص سے بچا جسے تو نے مجھے بچایا۔ یعنی ہم مجموعی طور پر یہ خواہاں اس بات کے، اور ہر انسان چاہے دعا پڑھتا ہو یا نہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ہاں اگر وہ آخرت میں ایمان نہیں رکھتا تو آخرت کی نسبت سے نہیں مانگے گا, لیکن وہ یہ کہے گا کہ مجھے خیر دنیا عطا فرما, مجھے خیر دنیا نصیب ہو جائے نا عطا فرما, تو اللہ میں نہیں مانتا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ نصیب ہو, میرا خواہش اس کی ہے. پروردگار تو ہمیں اس خیر دنیا کو حاصل کرنے کا وسیلہ اور طریقہ بھی بیان کر رہا ہے. اس سورۃ الجمعہ کے اندر جہاں پر پروردگار عالم نے اپنی تعریف اور تسبیح, اپنی وحدانیت, اپنی خالقیت کو بیان کیا ہے, وہاں پر ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کی خیر دنیا اور آخرت کے لیے مہیا فرمائی. یتلو علیہم آیاتہ, یعنی یہ رسول ان پر قرآن کی یعنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہ یزکیہم, ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, یعنی انہیں ان اصول الہیہ سے آشنا کرتے ہیں جس سے انسان کامل بن سکے, جن سے انسان معراج انسانیت کے بلندیوں کو چھو سکے, جس سے انسان کا سیاہ اور تاریک دل جو ہے منور ہو سکے, جس سے انسان گناہوں کی انحرافات کی بستیوں سے نکل کر الہی اقدار کی ارزشوں کی بلندی کو پہنچ سکے. یہ اصول کو بیان کیا ہے, اور یہ بیان کیا کہ جو ان اصولوں پر نہیں چلے گا, جس طرح سے کہ پہلی اقوام بھی گمراہ تھی, اگر آج ہم بھی یا کوئی قوم بھی آج کے دور کی آئندہ آنے والے بھی اگر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کریں گے تو وہ بھی گمراہی میں رہیں گے. اس کے بعد پروردگار عالم نے قوم موسیٰ کو خطاب کر کے یا قوم موسیٰ کی مثال دے کر یہودیوں کی مثال دے کر بیان کیا, یہودی وہ قوم ہیں کہ جو قرآن کو حمل کرتے ہیں, قرآن کو اٹھائے پھرتے ہیں, اپنی تورات کو لے لے کے ہر جگہ پھرتے ہیں, لیکن تورات میں جو نازل ہوا ہے اس کے معنی اور مفہوم سے, اس کی حکمتوں سے نہ آشنا ہے. بالکل اس گدھے کی طرح جس کے اوپر علم کی کتابوں کو لاد دیا جائے, لیکن وہ علم وہ معرفت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس پر نعمتیں اللہ کی رکھ دی جائیں لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اسے نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا ہے. یہاں پر مفسرین کا یہ بیان کہ یہاں پر پروردگار جو ہماری اس آیت کو یہاں بیان کر رہا ہے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہماری تنبیہ کرنا چاہتا ہو, ہمیں سمجھانا چاہتا ہو کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو معارف, جو معانی, جو مفاہیم, جو حکمتیں, جو نعمتیں, جو ہدایتیں ہم نے تمہیں بیان کی ہیں تم قوم یہود کی طرح سے ضائع کر دو اور ایک گدھے کی طرح قرآن مجید کو اٹھا اٹھا کے پھرو اور اس کے معنی اور مفہوم سے اور اس ہدایت سے محروم رہو. تو ہمیں خود آج کے دور میں اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے کہ ہم صرف شعار میں, نعروں میں, صرف زبانوں کے زبان پر قرآن کو رکھیں, تلاوت قرآن کو رکھیں اور اسے تھوڑا اسے پڑھ جائیں تو کہیں کہ قرآن کیونکہ شفا ہے, کسی کو بخار ہو گیا تو کہا بھی اسے 7 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے پھونک دو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی, فلان مرض کا اس آیت سے علاج ہے, فلان کے اس آیت سے علاج ہے, اچھا خوبصورت گھر بنایا, نیا ڈرائنگ روم بنایا, وہاں پر جو ہے ایقال الذین کفروا کی آیت لگا دی کہ کوئی نظر نہ لگ جائے. یعنی ہم قرآن کو بھی اپنی مادی مس یوز کر رہے ہیں، اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اگر کوئی مناقشہ بھی کریں گے، اعتراض بھی کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، بالآخر اس میں شفا ظاہری بھی ہے، بالکل ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا قرآن مجید شفا ظاہری کے لیے نازل ہوا ہے یا شفا باطنی کے لیے نازل ہوا ہے؟ یعنی اس کا مین، اس کے نازل ہونے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس لیے؟ اگر کوئی ظاہر کا بھی حکم ہے تو وہ ظاہر سازی کے لیے ہے یا اس ظاہر سے انسان کے باطن کو سدھارنا مقصد ہے؟ تو یہاں پہ جواب یہ علماء مفسرین پڑھے لکھے افراد اس بات کا جواب دیتے کہ نہیں، اصل قرآن مجید کے نزول کا اور یا اس سے پہلے بھی کتابوں کے اور پروردگار کے آیات کے نزول کا اہم مقصد یہ تھا کہ انسان سازی ہو، معاشرہ سازی ہو، معاشرے کی تربیت ہو، انسانوں کی تربیت ہو۔ اب اس کے جو ایکسٹرا بینیفٹس ہیں، بونسز ہیں، اضافی فائدے ہو سکتے ہیں، اس ظاہری چیزوں کے بھی فائدے ہو سکتے ہیں، اسے انکار نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کا اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے تو میں سورہ ہم کے سات دفعہ دم کر کے اپنے اوپر پھونک دوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا علاج ہے، یا فلاں میں آیا تو اتنی دفعہ پڑھوں تو کینسر کا علاج ہو جائے، نہیں، اس کے لیے مقصد نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اس لیے کہ بعض چیزیں روایات میں ہمیں ملتی ہیں، ساری چیزوں کا علاج نہیں ملتا ہے لیکن بعض چیزوں کا علاج ہمیں ملتا ہے، لیکن اصل مقصد اور ہدف قرآن مجید کے نازل ہونے کا یہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کو روزانہ پڑھوں یا اس سورے کو روزانہ پڑھوں تو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق کے ظاہری میں اضافہ ہو جائے، یعنی میری مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، رزق کے قریب میں اضافہ ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے، رزق کے قریب میں اضافہ ہو سکتا ہے، اسے علم اور معرفت کے تفصیل میں کہا گیا، لیکن اگر میں اگر فلاں سورے کی پڑھوں، فلاں آیت پڑھوں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں، لیکن جو چیز یقینی ہے کہ جس چیز کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے وہ انسان کے اندر کے مسائل ہیں، وہ یوسکیہم تزکیہ نفوس کے لیے ہے، اس کی انٹلیکچوئل اور عقلانی رتبے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہو جائے، گہرائی پیدا ہو جائے، اس لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ہم اصل مقصد اور ہدف نزول قرآن سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، اور اس کی چند ظاہری چیزوں کو اپنے لیے قابل استفادہ سمجھتے ہیں اور پر اسی میں محدود ہو جاتے ہیں۔ وہ ظاہری چیزیں ہیں لیکن یہ قرآن صرف ان کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں، اصل چیز قرآن کی کچھ اور ہے، اصل چیز کچھ اور ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم مانوی غذا حاصل کرتے ہیں، یعنی مانوی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مادی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم کو دعا پڑھیں گے تو اس سوچ سے پڑھیں گے کہ ہماری دنیا کی مشکلات دور ہو جائیں، آخرت کی مشکلات دور ہو، اس کے ہمارے ذہن میں اور کب ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی محدود ہے، مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی خالدون فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس دنیا کے مسائل کی فکر ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف اسی دنیا کے اب فکر میں ہم رہ جائیں یہ غلط، دنیا کو سنوارنے کا بھی ہے۔ دعوت میں آتے ہیں، کھانے پینے کے جاتے ہیں شادی بیاہ کے اندر، تو کیا کرتے ہیں؟ قورمے کا سالن رکھا ہو بھائی، تو میں ایسے ہی چمچہ ڈال کے نہیں اٹھا لیتا، اس کے اوپر کے تری کو پہلے ہٹا کے، کہا یہ اضافی چیز ہے، پہلے اصلی مال کو نکالو، پھر تھوڑی سی اگر تری چاہیے تو ڈال دیتے ہیں. میں نے اصل کوئی بھی انسان اوپر کا جو گھی اور تیل ہے وہ نہیں کھا رہا ہوتا، اصل چیز کو کھا رہا ہوتا. لیکن جب ہم آتے ہیں اس مانوی چیزوں کی طرح، مانوی غذاؤں کی طرح، تو ہم کہتے ہیں بھائی اوپر اوپر کا مال دے دو، ہمیں نیچے لینا چاہیے. جی کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ نمبر ون یہ ہے کہ ہمارے پاس علم اور معرفت کی کمی ہے، ہم حقیقت میں جانتے ہی نہیں ہیں، نہ آشنا ہے ہم اس کے فوائد سے، ان حقائق کے فوائد سے میں اور آپ نہ آشنا ہے، ہم اسے اوپر اوپر کی جو چیز نظر آتی ہے اسے لے لیتے ہیں، اندر کی چیز سے ہم نہ آشنا ہے، ہم کہتے ہیں یہی لے لو، یہی فائدہ ہے. ان آیات کے پروردگار یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اے رسول کی قوم، تو اے رسول کی قوم، اس لیے کہ یہ رسول پر آیت ہے، آیات نازل ہوئی ہیں سورہ جمعہ، تو خطاب کس سے ہے؟ رسول اور ان کی قوم سے، آنے والی آخرت تک ساری قوموں سے. کہ دیکھو یہودی نے یہ، اچھا یہودی نے یہ کیا مطلب کیا کہ صرف پروردگار یہاں پہ کوئی اس سے کہانی کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پروردگار بتا رہا ہے کہ تمہارا کتاب کو اپنے اوپر لادے لادے نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر پوشیدہ مفاہیم کو سمجھو اور اس پر عمل پیدا ہو. ہم نے کل یہاں پر اختتام کیا تھا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پانچ بھی آیت جو تھی، پروردگار یہ فرماتا ہے اس قوم کی، وہ قوم کے جو آیات الہی کی تکذیب کرتی ہے، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پروردگار اس کی ہدایت نہیں فرماتا ہے. کل بھی میں نے ایک مثال دیا کہ اور مثال سنتے چلے جائیں کہ کتنا اہم ہے، پروردگار قوم قوم کر کے کہہ رہا ہے، فرد فرد نہیں، تو بعض جگہ فردی طور پر بیان کیا ہے، یہاں پر پروردگار قوم پہ حیثیت قوم بیان کر. اگر اس وقت کوئی مسجد کی چھت پر چڑھ جائے، مسجد کی چھت پر چڑھ جائے اور ٹھوکنے لگے، کھودنے لگے، توڑنے لگے، کیا میں اور آپ اسی طرح سے بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، باہر نکلیں گے، اپنی جان کو بچائیں گے نمبر. پھر ہم میں سے کچھ لوگ جائیں گے اوپر تو روکیں گے، کیا کر رہے ہو؟ اس کا ذاتی فیل ہے. کہیں نہیں بھائی ذاتی نہیں ہے، یہ مسجد سب کی ہے، نقصان سب کا ہو. کشتی میں ہم سب بیٹھے ہیں، سوار ہیں، آپ کے سب کا ذاتی ذاتی فیل ہے. ایک شخص کونے میں بیٹھ کر سوراخ کر رہا ہے، سوراخ کر رہا ہے بھائی، ہاں ٹھیک ہے، اس کا اپنا مسئلہ، اپنا فیل ہے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں کیا فکر ہے؟ اگر کوئی انحراف لے کر آ رہا ہے کہ وہ بدعت لے کر آ رہا ہے، تو معاشرے میں نئی نئی چیزیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ آئمہ کے ناموں سے ہم نئی نئی چیزیں ہیں شروع کر دیتے ہیں، امام نے نہیں فرمائی، اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، کسی طرح کا رش کھینچنے کے لیے، کسی طرح کا چندہ لینے کے لیے، کسی طرح کی توجہ لینے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں اپنے طور سے. دوسرا کوئی سوال کرتا ہے بھائی کرنے لگا، اس کا اپنا فیل ہے، وہ خود ہی پروردگار سے نیامت میں دیکھے گا، صحیح ہوگا تو بخش دے گا، نہیں ہوگا تو حساب دے گا. یہ ایک شخص کا فیل نہیں ہے، یہ اگر کوئی چیز کو رائز کر رہا ہے، کسی بدعت کو معاشرے میں انٹروڈیوس کر رہا ہے، تو یہ اس شخص کا فیل نہیں ہے، یہ پورے قوم کو اس کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب اگر ایک کشتی میں بیٹھا ہوا انسان سوراخ کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ اب میں اور آپ جو اس کونے میں بیٹھے تھے اور ہم نے سوراخ نہیں کیا تو ہم کہیں گے پانی کو کہ بھائی ہمیں نہیں ڈبو، اس لیے کہ ہم نے سوراخ نہیں کیا کشتی میں۔ پانی یہ سنے، پانی تو یہ کہے گی کہ بھائی جب تم نے دیکھا کہ وہ کشتی میں سوراخ کر رہا تھا تو تم روک لے گئے، تو جو تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے معاشرے میں بدعتیں شامل ہو رہی ہیں، جس چیز کو میں امام کے نام پہ شروع کروں وہ صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ڈاکو بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے قربۃ اللہ میں ڈکیتی کر رہا ہوں کہ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو کہیں گے وہ بھی صحیح ہے۔ چور بھی آئے وہ کہیں کہ میں قربۃ اللہ اللہ کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، نیت کے ساتھ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ارے اس کی مثال سب کی چھوڑے، یہ ساری جو تفصیلی آتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس کی قربت کے لیے کر رہے ہو؟ جو آ کر ہمیں مار رہے ہوتے ہیں، گولیوں کے بوچھار کر رہے ہوتے ہیں، بم بلاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں نیند میں اٹھا کر پوچھیں گے نا بھائی تم کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ ان کی مذمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی جانیں جا رہی ہیں، آپ کا جسم مر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی انحراف لا رہا ہے، بدعتیں لا رہا ہے، کجروی لا رہا ہے کہ جس سے آپ کی عقل اور روح منحرف ہو رہی ہے اور مر رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم اقدام نہیں کرتے۔ خوف ہے، ڈر ہے، نہیں معلوم کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ یہاں پر اسی کجروی کی طرف اشارہ ہے، گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین نے بہت تفصیل سے اسے مختلف میں، خاص طور پر تفصیل نمونہ میں تو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، علامہ طباطبائی نے المیزان میں سے کافی حد تک بیان کیا ہے، اور مجموع البیان میں اتنا تفصیل نہیں ہے، اس مختصر لیکن بارہ تفصیل المیزان میں ہے، تفصیل نمونہ میں ہے۔ تفصیل نمونہ تو ترجمہ شدہ ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو اس کی تفاصیل موجود ہے ان سے استفادہ کریں، دیکھیں، کیونکہ ہم تو یہاں وقت کی محدودیت کی وجہ سے آپ کو مختصر چیزیں یہاں پہ بیان کرتے ہیں، تفصیل دلا معاشا ایک چیز کی، اس کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد پروردگار یہاں پر خطاب ختم نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ، اس کے پروردگار چھٹی آیت میں فرماتا ہے قل يا ايها الذين حادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ کہو اے وہ افراد کہ جو یہود ہو، ان زعمتم انكم اولياء لله، اس لیے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ کی 18 نمبر کی آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارا یہ فرماتے ہیں نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے فرزند ہیں، وحباؤہ اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ اپنے آپ کو اللہ کے سے محبت کرنے والا، اللہ کا ولی اور ہم کا اللہ کا بیٹا، یہاں سے یا کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ جلد اس کو حاصل کر سکے، جلد حاصل کر سکے. اگر مجھے واقع ہے، یعنی پروردگار یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو واقع اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، چاہنے والے ہو، عاشق ہو، محبت کرنے والے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو. کیوں؟ تاکہ تم چاہ کر اللہ سے جلد مل سکو، جلد ملاقات کر سکو. پھر کیوں؟ اس لیے کہ زندگی جو ہے یہ معنی ہے، رکاوٹ ہے کہ ہم لقاء اللہ کی طرف، اللہ سے ملاقات کی طرف جا سکیں. تم اس کے دعوے دار. اب سب یہ یہود، یہ تو یہود سے ہی اس کا خطاب ہے، یہ ہم سے بھی تو خطاب ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے اللہ کو چاہنے والے ہیں، تو ہماری آرزو کیا ہونی چاہیے؟ ہماری آرزو ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جیسے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، خدائی قسم علی ابن ابی طالب کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ علی کو موت اس سے زیادہ پسند ہے جتنی ایک بچے کو ماں کا سینہ. یعنی جس طرح بچہ، چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے محبت کرتا ہے، علی کو اس سے زیادہ موت سے شوق ہے. یہ عاشقان الہی ہوتے ہیں، یہ عاشقان الہی ہوتے ہیں. جب ہجرت کے وقت بستر پر مولا کو سلا دیا گیا، سلا دیا گیا، کہا علی سو جاؤ. یہاں پر تاریخ کوئی لمبی چوڑی گفتگو بیان نہیں کرتی گیا رسول اللہ نے کوئی بہت زیادہ کنوینس کیا ہو کہ نہیں دیکھو علی سو جاؤ، تم سو جاؤ گے اگر تمہاری جان بھی چلی جائے گی تو مسئلہ نہیں ہوگا، میری جان بچ جائے گی تو دین بچ جائے. کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. کہا سو جاؤ، ٹھیک ہے سو جاؤں گا. کہا دین محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا. کوئی بحث، کوئی لمبی دلیلیں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اچھا اتنے سالوں کے بعد اگر علی اور رسول کے درمیان اتنی دلیلوں کا ذکر ہو تو فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ بچہ کہ جس نے پہلی رضا رسول کی انگشت مبارک سے، یہ لسان مبارک سے حاصل کی ہو، جو تربیت شدہ رسول کی گود کا ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی اچھی نیند پوری زندگی میں نہیں آئی، پوری زندگی میں نہیں اتنی اچھی نیند. موت تھی وہاں پر، موت تھی، اور رسول اللہ اللہ کے حکم سے اس کو اسی لیے چھوڑ دے گئے تاکہ اسلام کو آگے لے کر بڑھ سکے. لیکن اس کو چھوڑ کر گئے کہ جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ خوف نہیں کھائے گا، وہ روئے گا نہیں، وہ روئے گا نہیں کہ جسے مجھے چپ کرانا پڑے، جو روئے گا اسے ساتھ لے کر چلے گئے. دوسری ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ بھائی امانت ہرکس اور ناقص کو نہیں دی جا سکتی ہے، ہرکس اور ناقص کو نہیں دی جا سکتی ہیں. اس لیے کہا کہ علی آنے سے پہلے امانتوں کو واپس کر دیتا. یعنی ان کا علی بتا کر بھی گئے کہ علی تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، کہ سارے کے سارے جو کھڑے ہیں کچھ نہیں کر سکیں گے. اور وہاں سے ہجرت ہو گئی اور امانت وہاں پر لوٹا دی گئی ان کے اہل کو. بس یہاں پر ایک اہم نقطہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی آرزو. یہ جملے صرف ہم ترجمے کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں پلٹ کے مجھ سے سوال کریں گے مولانا آپ کو بھی شوق ہے موت کا، جواب میرے لیے مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ جب ریکارڈنگ چل رہی ہو، پتا نہیں کہاں چلا دیں گے، مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے آنکھوں میں اتنے حجاب، اتنے پردے ہیں کہ ہم حقائق کو دیکھ نہیں پاتے. جب حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو ہم اس دنیا کی چکا چون کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں تھوڑا بھی مل رہا ہے وہ بہت ہے، جبکہ برعکس ہے کہ یہاں بہت بھی ملے جو تھوڑا ہے اور وہاں تھوڑا بھی ملے تو بہت ہے. بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے، ولا يتمنونه ابدا، تم کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرو گے. یہودیوں سے اس آیت میں ڈائریکٹلی یہودیوں سے، لیکن انڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے. ارشاد رب العزت ہے، ولا يتمنونه ابدا، تم کو کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں کرو گے. بما قدم ایدیہم، کیوں نہیں کریں گے یہ افراد؟ کیوں موت کی آرزو نہیں کریں گے؟ یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. بما قدم ایدیہم، کس وجہ سے نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، دوسری دنیا کے لیے بھیجا ہے، اس کے نتیجے میں یہ موت ہی کبھی آرزو نہیں کریں گے. انہیں میں اور آپ، یہودیوں کی اپنی جگہ پر، میں اور آپ اپنی جگہ پر ہیں. اس آیت میں جو خطاب ہے یہودیوں کی طرف، لیکن جو تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا یہودیوں کو تو تفسیر کیا ہے، لیکن یہاں پر لکھ کیا، یعنی کیوں یہاں پر اللہ نے اسے بیان کیا ہے، اس نتیجے میں بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو نعمتیں تمہیں ہم نے دے رہے ہیں، تم اگر محبت الہی پیدا نہیں کرو گے تو کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کرو گے. اور کیوں نہیں کرو گے؟ بما قدمت ایدیہم، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں موت کے بعد عذاب الہی سے بچا سکے. کہنا آسان ہے، میں نے بعض دفعہ اپنے استاد سے سوال کیا تھا، میں نے کہا جب میں ممبر بیٹھتا ہوں تو میں بہت ساری باتوں کو نہیں کہتا، اس لیے کہ میں خود نہیں کر رہا ہوتا. میں کیسے کہوں؟ مجھ سے ہنس کے کہنے لگے اس کا مقصد کہ پر تم کچھ کہہ نہیں سکو گے، یہ نہیں بول سکو کہ میں جھوٹ نہیں بولے، ہنسی بتنی کے فرار نہیں کرا اس لیے. کہا ایک تو چیز ہے کہ بھائی مجھے بھی شوق دلاتی ہے کہ میں اس کاموں سے بچوں تاکہ زیادہ بیان کر سکوں. کہا کہ نہیں، بعض دفعہ تمہیں نیت کرنی ہوگی، تم کوشش ضرور کرتے ہو، ہمارا ہو سکتا ہے کہ مکمل نتیجہ نہ دیا ہو، کوشش تم ضرور کرتے ہو اور اس راہ پر چل رہے ہو تو تم اس کو بیان کر سکتے ہو. کسی استاد کی ایک نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات سمجھو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہ یاد دیکھیں کہ کون کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اور تفسیر سے بیان کر رہے ہیں. ہم جو دنیا میں چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، کیا پرسنٹ ہوتی ہے اس میں؟ یعنی میں خمس کو ہٹا کے بات کر رہا ہوں، فطرے کو نکال کے نہیں. جو واجب ہے وہ تو ہمیں دینا پڑتا ہے، چاہے ہم خوشی سے دے رہے ہوں چاہے روتے روتے دے رہے ہوں، اگر ہم فرض الہی کو سمجھتے ہیں، واجب الہی کو سمجھتے ہیں کہ بے خمس ہم سے لازمی ہے، امام کا حق ہم دبا کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں ورنہ قیامت میں کیا جواب دیں گے، تو ہم دے دیتے ہیں. چاہے وہ ہمارے پاس سال کے آخر میں ایک روپیہ بچا ہو، ایک لاکھ ہو، ایک کروڑ ہو یا ایک ارب ہو، ہمیں خمس دینا ہے، اس کا 20% ہمیں نکال کے دے لیں ہماری سیونگ میں سے. لیکن میں ان مستحب چیریٹی کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، اس کے لیے جگہ جگہ پروردگار نے زکات کے عنوان سے، صدقے کے عنوان سے اس بات کو بیان کیا، حدیث بیان کیا ہے. کتنا اگر ہم سوچیں رفلی، کبھی کیلکولیٹ شاید ہم نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک رفلی سوچیں کہ ہم سال بھر میں کتنی چیریٹی دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس کسی تنظیم کا کوئی ڈبا رکھا ہے، شہید فاؤنڈیشن کا یا کسی اور ادارے کا، کسی انجمن کا، کسی مسجد کا ڈبا رکھا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب یہ ڈبے کھلتے ہیں تو ان میں کتنی رقم نکلتی ہے. 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے. میری کمائی تو چلیں چھوڑ دیں کہ میں نے جو کمایا اور وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. جو میرے پاس سیونگز میں نے بچا کے رکھی کہ بھائی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مہمان آتے ہیں، سارے، تو میں اس کو بچا کے رکھا. میں اس سیونگز کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ جو مہینے کی آپ کے پاس جو ڈبوں میں سے رقم نکلتی ہے وہ، اور جو آپ کی سیونگز ہوتی ہیں وہ، اس کا ریشو کیا بنتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا، کوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریشو جو ہمارے ڈبوں میں سے نکلتا ہے اور ہماری سیونگز جو مہینے کی ہوتی ہے اس کا ریشو کوئی 10% بھی بنتا ہو، 10% بھی بنتا ہو. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ میں کیا لینا چاہتا ہوں؟ اس کا نتیجہ میں یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک مثال کے طور پر 20,000 روپے کمائے، 20,000 میں سے 15,000، 16,000 روپے خرچ کر لیے، یہ 4,000 روپے ہم نے سنبھال کے رکھے کسی مشکل پریشانی کے لیے. ڈبا کھول کے دیکھا تو اس میں سے 400 روپیہ نکلا، بلکہ کون 300 روپیہ نکلا، 10 روپے روزانہ کے حساب سے، ٹھیک ہے، 300 روپیہ نکلا. اب یہ 300 روپیہ یہ وہ ہے کہ جو میں قدمت نہیں دی، کہ جو میں آگے قیامت میں اپنے لیے بھیج رہا ہوں، یہ میں بھیج رہا ہوں، یہ میں بھیج رہا ہوں. وہ واقعہ بھی شاید آپ نے کہیں سنا ہو، ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور وزیروں سے کہا کہ ایک ایک تھیلا پکڑو اپنے لیے اور جاؤ باغات سے میرے لیے پھل اٹھا دے. ایک وزیر گیا، اس نے بڑی محنت کی، اچھے تازہ صحیح پھل درخت میں لگے ہوئے تھے، ان کو چن چن کے مختلف پھلوں کو جمع کیا بادشاہ. ایک دوسرا تھا، اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، پکا ہوا ہے تو بھی اٹھا لیا، کچا ہے تو بھی اٹھا لیا، سڑا ہوا ہے تو بھی اٹھا لیا، نیچے گرے ہوئے جو ہوتے ہیں سڑ جاتے ہیں اسے بھی اٹھا لیا اور جمع کر. تیسرا اس سے بھی کھا لیا، کہ یہ بادشاہ کون سا دیکھے گا ہم سے کوئی کام کروا رہا ہے ایسے ہی. اس نے نیچے بھری گھاس پھوس اور اوپر ڈھالے پھل. دوسرے دن بادشاہ کے سامنے یہ تھیلا لے کر پہنچے، بادشاہ نے حکم دیا ان تینوں کو ایک ایک مہینے کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے اور یہ تھیلا ان کے ساتھ دیا جائے، یہی ان کا کھانا ہے، یہی ان کا پینا ہے. تو جس نے خاص پھوس بھری تھی وہ تو کچھ دنوں کے بعد کھا پی کر مر گیا، جس نے سلے سڑے گلے پھل ڈالے تھے وہ زندہ رہا لیکن شدید علیل اور بیمار ہو گئے، لیکن جس نے تازہ پھل جمع کیے تھے نیک نیتی کے ساتھ وہ زندہ رہا، شاداب رہا. ہماری زندگیاں اس طرح کی کہ ہم جب خیرات دینے کو آتے ہیں، خیرات نے نیکی، آپ کسی بچے سے پوچھیں، جوان سے پوچھیں خیرات کیا ہے، کہا تو ہم دوسروں کو دیتے ہیں اپنا اتارا ہوا، اسے کہتے ہیں خیرات. خیرات ہے نیکی، خیر 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 کا معنی آپ کیا ہے؟ خیر کا ہے بہتر، نہیں بہترین، اعلی تفصیل ہے اس کے اندر، ایک اچھا، ایک بہت اچھا. خیر کا معنی سب سے بہتر، خیرات یعنی سب سے بہتر اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. لیکن ہوتا ایسا نہیں، ہوتا وہی ہے کہ ہم سب معذرت کے ساتھ بہت سارے افراد، سب کو تو بھنی لپیٹوں میں ہم ہیں اپنے ساتھ، بہت سارے افراد ہم میں سے حابیل بننے کی بجائے قابیل بن جاتے ہیں، حابیل بننے کے بجائے قابیل بن جاتے ہیں. کیوں؟ پروردگار نے قربانی مانگی، کیا کسی نے منع کیا؟ نہیں، دونوں نے قربانی دی، دونوں نے قربانی دی. ایسا نہیں کہ ایک نے قربانی دی ہو دوسرے نے نہ دی ہو، دونوں نے قربانی دی، لیکن ایک نے بہترین جانور پیش کیا اور دوسرے نے کمزور ترین جانور کو پیش کیا. ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق ایک نے جانور پیش کیا، دوسرے نے اناج پیش کیا تھا. اس نے اناج پیش کیا تھا، قابیل نے وہ بیکار سڑا ہوا بیکار سڑا. لیکن خیرات سب دونوں نے دیا، اللہ کے راستے میں دونوں نے قربان کیا اپنے مال کو، اللہ نے قربانی دونوں کی قبول نہیں ایک ہی قبول کی. ہم جب یہاں پر لوگوں کو دینے پر آتے ہیں تو ہم سب کے سب اکثر افراد قابل بن جاتے ہیں، دیتے ہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں دیتے، دیتے ہیں، لیکن ایسا دیتے ہیں جسے ہم خود پسند نہیں کرتے. یعنی اگر مجھے اور آپ کو ہی قیامت کے دن یہ جوڑا مل جائے جو میں دے رہا ہوں، جو میں نے پہن لیا، اب میرے رات کے کپڑے کے قابل بھی ہے، کہوں گا نا صبح پہنتے ہیں شلوار قمیض، دعوت تو پہننے کا ہوتا ہے، وہ ذرا خراب ہو جاتا ہے تو عام دنوں میں پہن لیتے ہیں، پھر اور خراب ہو جاتا ہے تو رات میں سونے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور خراب ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو خیرات کر دیتے ہیں. اب قیامت میں کہ پروردگار دوسروں کو تو خلتے دے رہا ہو اور کہہ تم ایک والا شلوار قمیض پہن کر، پروردگار تو دوسروں کو تو خلتے دے رہا ہے، بہشت کے لباس دے رہا ہے، اور تم مجھے وہی شلوار قمیض دے رہا ہے جسے میں نے دیکھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا، کہا ہاں تم نے میرے راستے میں پھینکا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے تیرے لیے سنبھال کے رکھ لیا، اب تو یہی پہن کے اب آ جا میرے پاس. یہ سب چیزیں غور فکر، تفکر، تعقل مانگتی. سنتے ہم بہت کچھ ہے، جس چیز کی کمی ہے وہ غور و فکر کی ہے. اسی لیے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، ایک لمحے کی فکر کرنا اللہ کی صنعت میں فی سبیل اللہ، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا اپنے اعمال میں، اللہ کی خلقت میں، یہ بہتر ہے 70 سال کی عبادت سے. ایک روایت میں ہے یہ بہتر ہے 70 سال کی عبادت سے کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے جائیں اور راتوں میں قیام کیا جائے، یعنی نمازیں پڑھی جائیں. اس لیے کہ یہ تفکر ہے کہ جو ہمارے ذہن کی مشین کو چلاتا ہے اور صحیح ڈگر پہ لاتا ہے. یہ جو پروردگار عالم نے تجزیہ اور ترکیب کرنے کے لیے ہمیں 2 اور 2 4 کرنے کے لیے ذہن دیا، سمجھنے کے لیے کہ آیا تھا اس میں غور و فکر کیا ہے، کیسے کروں، مجھ میں کیا کمی ہے. سن لیا ہم نے بہت سی چیزیں، انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ گیا نماز کے بعد، بیٹھ گیا چار منٹ اپنے لیے نکالے اس لیے غور و فکر کریں گے کیا میرا کردار قابل ہے کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہو سکوں. پروردگار تو اپنی جگہ کہ اگر امام زمانہ جب اپنے سامنے مجھے کھڑا کریں کہ تم اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے تھے, اس کے دعوے دار تھے, تمہارے نام آئے اعمال میں تو یہ کم ہے, یہ کم ہے, یہ کم ہے, یہ کم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. میں کیا کروں گا, کیسے شرمندگی کا اظہار کروں گا. بہتر ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنا محاسبہ کرے اور سوچ اور غور و فکر کرے کہ میں آئندہ کے لیے. تو انسان موت سے دو وجہ سے گھبراتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں. اعمال کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو گناہ کی کیٹیگری ہے, تو اس نے گناہ کیے, یہ تو ہے ہی نہیں قابل. لیکن جو نیکیوں کی کیٹیگری ہے وہ بھی بہت ساری نیکیاں قابل کی طرح ہیں اور کم ہیں جو حابیل کی طرح ہیں. انہیں نیکیاں کی میں نے لیکن اس کا معیار اتنا بلند نہیں ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین, اس لیے قرآن مجید پروردگار فرماتا ہے کہ پروردگار ہر ایک سے قبول نہیں کرتا ہے, پروردگار متقین اور پرہیزگار افراد سے قبول کرتا ہے. پرہیزگار افراد سے قبول کرتا ہے, تو ایسا نہیں کہ جو میں نیکیاں بھیج رہا ہوں ساری کی ساری قابل قبول ہو جائیں. جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں سب اللہ قبول کر لے گا, میری ساری تلاوت قرآن قبول کر لے گا, میری ساری خیرات قبول کر لے گا, میری ساری افطاریاں قبول کر لے گا, میرا تمام فدیہ و زاری قبول کر لے گا, میری تمام نذر و نیاز پروردگار قبول کر لے گا. نہیں, ضروری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں گارنٹی آئے گی جب اس میں خلوص سے نیت ہو, معرفت کے ساتھ ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, ریاکاری اس میں نہ ہو, کوئی غلط کام, انحراف, بدعت اس میں موجود نہ ہو. تو گناہ تو ہے ہی نہیں, عذاب لے کر آئے گا. دو طرح کی چیزیں بھیج رہا ہوں, ایک گناہ بھیج رہا ہوں آگے جو میرے لیے موجب عذاب ہے, ایک نیکیاں بھیج رہا ہوں. خود نیکیاں دو قسم کی ہیں, ایک وہ نیکیاں ہیں جو قابل قبول ہوگی پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ, اور ایک وہ نیکیاں ہیں جو میں نے قابل کی طرح انجام دی ہیں, بس کر دی ہیں, دے دی ہیں, لیکن اس قابل نہیں کہ پروردگار کے بارے کا مطلب. ایسے گرامی ایک وجہ یہ ہے, ایک پہلو یہ ہے جس کی وجہ سے میں موت کو موت کی آرزو ہی کرتا ہوں, ڈرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں اس, لیکن میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے اعمال اس قابل نظر نہیں آتے ہیں. مجھے اس قابل نظر نہیں آتے ہیں. مجھے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی وہ جملات جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں شبوں میں خاص طور پر پڑھنے کی دعا ہے, اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں, پروردگارا میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور لوگ میرے دوست احباب مجھے غسل دیں گے, مجھے کفن دیں گے, میرے جنازے کو اٹھا کر لے جائیں گے اور قبر کی تاریکی میں ڈال دیں گے, میں کیا کروں گا؟ اس لیے کہ میں ابھی آمادہ نہیں ہوں کہ میرا مولا سید الساجدین علیہ السلام. وہ کہاں, ہم کہاں؟ استار کعبہ سے امام زین العابدین لپٹے ہوئے گریہ اور زاری کر رہے تھے, ایک شخص آیا دیکھ کر چلا گیا. پہلے تو آپ معلوم ہے بازار اس طرف سے تھے, بڑے آسان تھا آنا جانا ایک زمانے میں, مانتے آئے مانتے. وہ کچھ دیر کے بعد آیا, دیکھا امام پھر سے گریا کر رہے ہیں, اسے رہا نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ, پروردگار نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا, آپ کے گناہوں کو بخش دیا, آپ تو آل رسول ہیں, آپ کو کیا ضرورت.
قسم قیامت کے دن میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوگی سوائے میرے اعمال۔ ہم اس دنیا میں فخر کرتے ہیں، میں سید ہوں، میں اعلیٰ منصب کا ہوں، میں مومن ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنایا، اسکول بنوایا، مدرسہ بنایا، یہ غریبوں کی مدد کی، ایک فہرست میری نیکیوں کی ہوتی ہے۔ امام وہ کہ جس کے پشت پر نشان موجود تھا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو فوراً جنتی بنا لیتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا روزانہ اگر پڑھ لیں تو بہت مفید ہے۔ بہت سارے پردوں کو جو ظلمانی پردے سن رہے ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، یا اگر آیت کی نسبت کریں تو یہودی اس وجہ سے تمنا نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال میں بگاڑ لے کر آئے، تبدیلیاں لے کر آئے، اب جو اعمال اپنے کارنامے جو بھیج رہے ہیں وہ اس قابل نہیں، قابل قبول ہو۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جس لیے انسان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا قیامت پر، روز جزا اور سزا پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یقین نہ رکھنے والے افراد کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتی ہے، قیامت کو نہیں مانتی ہے، دہری ہے، یقین نہیں کرتی، اور ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو اللہ پر بھی یقین کرتے ہیں، قیامت پر بھی یقین کرتے ہیں، جزا اور سزا پر بھی یقین کرتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ یعنی ان کو علم ہے کہ یہ ہونا ہے، یعنی وہ علم الیقین، عین الیقین کی منزل پر نہیں آیا ہے۔ ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم یقین تو یقین دور کی بات ہے، ہم اتنا احتمال بھی نہیں دیتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، ایکشن لے سکیں۔ ابھی دوڑتا ہوا اگر ایک بچہ آ جائے اور کہیں باہر ایک بڑی سی گاڑی میں آدمی آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو بھی مسجد سے نکل کر پہلے میرے پاس آئے گا اسے میں 1 کروڑ کا انعام دوں گا، کیا کریں گے؟ ہم سب جیسے دوڑ لگائیں گے، مولانا کا اگر تو روزہ نہ ہوتا ہے وہ تھوڑی نہ آتا روزانہ۔ بھائی بچہ کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، دھوکا دے رہا ہوگا۔ اب کوئی بات نہیں، جھوٹ بولے تو بھی صحیح ہے، دھوکا دے تو بھی صحیح ہے، غلط بولے تو بھی صحیح ہے، بھائی جا کر دیکھنے میں کیا ہے۔ ہمیں اس بچے کے کہنے پر یقین نہیں ہے، لیکن ہم ایک احتمال دیتے ہیں کہ اپرچونٹی مس نہ ہو جائے۔ لیکن ہم اللہ کے کہنے پر، اس کے رسول کے کہنے پر، 1,24,000 انبیاء کے کہنے پر، آئمہ کے کہنے پر، ہم اتنا بھی احتمال نہیں دیتے کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کسی نیکی کی طرح، یا اپنے آپ کو روک سکیں کسی برائی سے۔ کیا مقصد ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، لیکن ہمیں یقین کسی پر بھی نہیں، تو ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اصلا ایمان نہیں رکھتے، ریشے سے ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ قیامت پر، اور ایک وہ ہوتے ہیں سب پر ایمان لانے کے باوجود بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ میں قرآن کی اگر بات کروں تو جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے رسول ہم ایمان لائے ہیں، قرآن کی آیت آئے گی، رسول ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ زبانی جمع خرچ ہوئی ہے. ذرا میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم کس دائرے میں, اسلام کے دائرے میں بھی داخل ہوئے ہیں یا نہیں, اہل ایمان کے دائرے میں بھی کچھ کچھ آ چکے ہیں. جو معیارات بیان کیے, کل کو ہم جو چیز بھیجیں, اگر ہم نے یہاں پر جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ اگر ہم آخرت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم پھر دوسروں کو بھی کوئی چیز دیں جو ہم کر سکتے ہیں, جو بہتر سے بہتر ہم دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے, کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ کام آئے گی. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. پروردگار سے دعا کروں کہ پروردگارا ہمیں قرآن کی آیات کو اور احکامات محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. پروردگارا ہماری اس قلیل مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا ہماری دعاؤں اور مناجات اور عبادات کو بالخصوص ماہ مبارک مہینے میں قبول فرما. پروردگارا ہمارے والدین کی عزیز و قارب, دوست احباب, رشتہ دار, ذوی الحقوق, ہمسائے, تمام کے گناہان صغیر اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارا جو مشکلات اور پریشانی میں ہم کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض خدا فرما, جو علیل ہیں, بیمار ہیں, بے حق ہیں, بیمار کربلا اور قرآن مجید, انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارا اقوال اسلامی کی نصرت فرما. پروردگارا حفاظت فرما اور ہم سب ان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تیرے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. رہبر انقلاب اسلامی کو سلامت و استقامت, جرات و ہمت عطا فرما. پروردگارا تیرے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا امام زمانے کا ظہور متعجل عطا فرما. ہم سب کو ان کے انصار, آوان و خاص, شیوخ سلطان.